پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج کے پروگرام میں آغاز سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے تبصرے اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. سب سے پہلے گفتگو کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے, جس میں خاص طور پر افغانستان کا مسئلہ بھی سر فہرست ہے. اور جیسا کہ ایک امریکی سینیٹر لنڈسے گرام نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم ہونے چاہیے, اس حوالے سے بات کریں گے. جس کے بعد پاکستان میں امن و امان کی صورتحال, انڈیا میں سیاست کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اسرائیل اور سیریا کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ مشرق وسطی کا وہ خطہ کس حد تک ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال میں, اور آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مارٹن لوتھر کنگ ڈے ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور یہاں امریکہ میں جو حکومت کے بند ہونے کا 31واں دن ہے وہ بھی زیر غور آئے گی گفتگو. آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت جناب خالد رحمان صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی, اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سیکورٹی انالسٹ ہیں. آغاز کروں گا خالد رحمان صاحب آپ سے. امریکی سینیٹر لنڈسے گرام نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت تعلقات غلط ہیں. پاکستان کے ساتھ عبوری تعلقات کی بجائے اسٹریٹجک تعلقات قائم کیے جانے چاہیے, اور طالبان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کا موقف جو کہ وزیر اعظم ہے اب پاکستان کے, وہ درست تھا اور ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. کیا کہیں گے آپ یہ جو ایک انتہائی طاقتور سینیٹر ہیں اور صدر کے بھی بہت قریب ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تعلقات اب کس سمت میں جانے والے ہیں؟
دیکھیے یہ بہت اہم باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں, اور بالعموم پاکستان میں یہ بات لوگ کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل کچن کی ریلیشن شپ رکھی ہے, اور اس لیے ظاہر ہے کہ کار تعلقات میں اس نوعیت کا اعتماد نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ایک سسٹینیبل ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے. اس اعتبار سے جب امریکی سینیٹر یہ بات کریں, اور سینیٹر بھی وہ جو طویل عرصے سے سینیٹر ہیں, کئی اہم کمیٹیوں میں موجود ہیں, بجٹ کمیٹی ہے, فارن ریلیشنز کمیٹی ہے, اور اس خاص وقت میں کہیں جب امریکہ نے افغانستان میں اپنی جو روایتی پالیسی گزشتہ 17-18 سال سے چل رہی تھی اس میں ایک تبدیلی کی ایک طرح سے اشارے ہی نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا عمل شروع کر دیا ہے کہ وہ طالبان سے براہ راست بھی مل رہے ہیں, اس تبدیلی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. البتہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک دورہ اور وہ ایک سینیٹر کا دورہ اور اس کے نتیجے میں ایک بیان, یہ بہت ہی ابھی اس کو ابتدائی بات سمجھنا چاہیے, اور ظاہر ہے اقدامات چاہیے ہوں گے کہ جس سے یہ لگے کہ ایک سینیٹر کی یہ بات نہیں ہے بلکہ واقعی امریکی حکومت جو ہے وہ کوئی سسٹینیبل اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ چاہتی ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے اس موقف کو انہوں نے ایک طرح سے دہرایا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات ہی افغانستان کے مسئلے کا حل ہے, میرے خیال سے یہ سگنیفیکنس ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور یوں ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے ان کے بیان کی اور ان کے محبت کی. پاکستان میں یہ بات بہت لوگ کہتے ہوئے ہیں, اور یعنی ذات خود جو زمینی پوزیشن ہے یہ امریکہ کو بہت دیر میں سمجھ میں آ رہی ہے, ورنہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہ کہتی رہی ہے کہ فوجی قوت کے ذریعے سے افغانستان کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا, اور یعنی بالآخر ہر ویسے بھی ہر ملٹری کیمپین کا اختلاف ہے یا کسی ایک فریق کی شکست اور دوسرے کی جیت پر ہوتا ہے, ورنہ اگر ملٹری بنیاد پہ لڑائی چلتی رہے بالآخر تو کوئی مذاکرات ہی حل ہوتے ہیں. اور افغانستان کی صورت حال میں یہ واضح تھا کہ امریکہ کو یہ سب سے طویل جنگ لڑنی پڑی ہے. تو آل ان آل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ریئلائزیشن, ان کا وزٹ اور اس کے نتیجے میں یہ بیان, اس نے ماحول میں ایک اچھا یعنی تاثر پیدا کیا ہے لیکن جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچی اب ایک چیز ہے, اس کے لیے غیر معمولی طور پہ چیزوں کے سامنے آنا پڑے گا, جب جا کے شاید اعتماد کی بحالی ہو سکتی ہے.
اچھا, اب بریگیڈیئر ملک سینیٹر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ پاک افغان سرحد پر بارڈ لگانے کے عمل کو سراہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے 18 ماہ میں وہ کام کر دیا جس کی امریکہ کو 18 سال سے خواہش تھی, یعنی دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی فوج نے کارروائیاں کی ہیں اس کے بارے میں اور اس کی اپریسیشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی سطح پر پاکستان اور امریکہ کا فوجی تعاون بحال ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت تو فی الحال سسپینڈ نظر آتا ہے؟
دیکھیے, باہر لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ
پاکستان کی ضرورت محسوس ہو گئی ہے.
خالد رحمان صاحب یہ بریگیڈیئر ملک بول رہے ہیں. جی جی ملک صاحب,
آج ان کو دوبارہ سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور اب ان کو پاکستان کی تمام باتیں صحیح لگنی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بار جو لگانے کی بات ہے, اس کا سب سے بڑا جو افیکٹ جو ہے وہ ٹو ڈے ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ افغانستان سے کوئی دہشت گرد پاکستان میں نہیں آ سکیں گے, یہ امریکن اور افغان جو پوائنٹ آف ویو ہے جس کو تقویت ملتی ہے ان کے یہ بات ذہن میں آ جائے گی کہ آپ پاکستان سے بھی اگر کوئی شخص افغانستان میں جا کر کوئی الٹی سیدھی کاروائی کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا پہلے, تو اب وہ بھی نہیں جا سکے گا. تو میرے خیال میں یہ دونوں سائڈ کے لیے بہت ہی مثبت قدم ہے اور اس کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہ چشمی اس بال سے بھی شاید دینا چاہتے تھے جو میکسیکو کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک فرینچ بن رہی ہے اور اس فرینچ کا ایک خاص مقصد ہے. نمبر ون یہ کہ کوئی کراس بارڈر جو موومنٹ ہے وہ بغیر کنٹرول کے نہ ہو, صرف جو طے شدہ کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کے تھرو ہو, ویزے اور پاسپورٹ کے ساتھ ہو اور ٹوٹلی بارڈر مینجمنٹ کے سسٹم کے تحت ہو. اس طرح سے یہ ہے کہ جتنے بھی ناپسندیدہ لوگ ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں یا جو دہشت گرد ہیں یا جو ڈرگ اسمگلرز ہیں, خاص طور پر ڈرگ اسمگلرز ہیں یا ڈرگ کی اسمگلنگ جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکے اور اس کا کلہ کامہ کیا جا سکے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت مثبت قدم ہے. اب اگر اوور آل دیکھا جائے کہ امریکہ کیوں پاکستان کو انگیج کر رہا ہے اس وقت, تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ اب وہ افغانستان سے نکل جائیں گے. ان کے ذہن میں شاید کوئی ٹائم لائن ہے. اگر اس ٹائم لائن تک جنرل خلیل زاد صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک نیگوشیٹو سولوشن کو افغانستان میں نکال لیتے ہیں تو آل از ویل اینڈ گڈ. اگر اس ٹائم لائن تک وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو مجھے شک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈرا کر جائیں گے اپنی فورسز کو افغانستان سے اور افغانستان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے.
اچھا,
اور یہ ٹائم لائن میرے خیال میں اس دو ٹائم لائن ہوگا جو کہ ان کی ری الیکشن بٹ کے ساتھ کوئنسائڈ کرے گا.
اچھا,
تو یہ کیا ٹائم ہے یہ تو اب خالی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جانتے ہیں, مگر لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا. اور یہ پریشر جو ہے ابھی پاکستان کے اوپر کہ پہلے افغان طالبان کو آپ میز پر لے کر آئیں, آپ میز پر لے آئیں تو آپ ان کو مجبور کریں کہ وہ الیکٹرڈ یونٹی گورنمنٹ سے بھی بات کریں, سیز فائر بھی کریں, امریکہ کی جو بیسز بھی وہاں پر رہنے دیں. تو یہ وہی بات ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو کین ٹیک دا ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک. اور پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ گھوڑے کو پانی تک لائیں گے اور اس کا پانی پلائیں.
صحیح. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے لینڈسے گرام صاحب کے دورے کا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظلم خلیل سعد صاحب نے بھی اس سلسلے میں پاکستان کے کردار کو بہت سراہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی عزم کو سراہتے ہوئے پاکستان کی طرف سے مزید اقدامات کی توقع کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی, اس کو ذرا سن لیتے ہیں جلیل صاحب کی, جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد نے یہ بات 2 ہفتوں پر محیط خطے کے دورے کے آخری مرحلے میں اتوار کو پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ایک ٹویٹر بیان میں کہی ہے. لیکن خلیل زاد نے ان پاکستانی اقدامات کی وضاحت نہیں کی ہے جو ان کے بقول افغان امن عمل میں پیش رفت کا باعث بن سکتے ہیں. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان امن عمل کی حالیہ کوششوں میں پاکستان کا کردار نہایت اہم رہا ہے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سینیٹر لنڈسے گرہم اور امریکہ کے اعلی عسکری اور سول عہدیداروں کی ایک ساتھ پاکستان میں موجودگی اس بات کا مظہر ہے کہ افغان تنازع کے حل کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہمیت اختیار کر گیا ہے.
جی خالد رحمان صاحب فرمائیے کہ یہ جو بات خلیل زاد صاحب نے کہی ہے, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لنسی گرہم صاحب کی اور زائد آفیشلز وہاں موجود ہیں, کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل اس وقت جو مجموعی رویہ ہے امریکہ کا پاکستان کی جانب اور اس ریجن کی جانب, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
یعنی تبدیلی دیکھیے یہ آئی ہے کہ امریکہ نے دراصل خود اپنے آپشنز کو چینج کیا ہے افغانستان میں, اور انہیں یہ ریوائز کرنے کے بعد کہ جو بھی کچھ وہ کرتے رہے ہیں گزشتہ 17 سال میں افغانستان میں امن کے مقاصد کم از کم حاصل نہیں ہو سکے ہیں, اور اس دوران انہوں نے پاکستان پہ بے حد دباؤ ڈالا ہے اور اس دباؤ کے ذریعے سے معاملات کو کروانے کی کوشش کی ہے. اب چونکہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان جس طرح سے پاکستان میں کچھ لوگوں کے علاوہ بیشتر لوگ یہ کہتے تھے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں جو بھی ریزسٹنس کرنے والی قوتیں ہیں انہیں ایک طرح سے یعنی حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے جو افغان لیڈ بھی ہو, افغان اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں. تو دراصل تبدیلی تو یہ آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے جب اس تبدیلی کو محسوس کیا ہے تو جو بھی بیبی اسٹیپس ہو سکتے ہیں وہ بیبی اسٹیپس ہوئے ہیں, ان بیبی اسٹیپس میں جو جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ ایک نسبتاً نیا ماحول تشکیل پا رہا ہے جس میں امریکہ نے یعنی دباؤ ڈالنے کی بجائے ایک طرح سے مشاورت کے ذریعے سے چیزوں کو آگے بڑھانے کا عمل کیا ہے. تو میرے خیال سے اس حد تک اسے ایک پازیٹیو انڈیکیشن کہیں گے, لیکن اگر جیسے ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے اگر گھوڑے کو پانی تک لانے کے بعد یہ اصرار بھی کیا جائے کہ پانی بھی آپ ہی پلائیں, یہ کسی بھی وقت جو ہے پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ خالد رحمان صاحب آپ کا. بریگیڈر ملک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, لیکن ایک بات میں آپ کو آپ سے افغانستان کے حوالے سے اور پوچھوں گا کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی کسی پروگرس کا وقت آ گیا ہے؟ کیا افغانستان کے ایشو کے اوپر اب واقعی پروگرس کا وقت آ گیا ہے؟
جی بالکل, بہت ضروری وقت آ گیا. ابھی تو بریٹانیا اینڈ گیم سٹارٹ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اپنی بات منوا سکتا ہے یا افغان طالبان اپنی بات منواتے ہیں. اور جو اس سے بھی زیادہ ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالتا ہے, امریکہ کے کہ افغان طالبان کے. امریکہ کی اور پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ کافی کیا کہنا چاہیے, پاکستان بہت خوش نہیں ہے اس سے اور بہت ہی پازیٹیو اس میں چیزیں نظر نہیں آتی کئی جگہوں پہ. اور طالبان کے ساتھ اگر پاکستان اپنا وطن ان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں تو اس کے اپنے جمعرات ہیں, اس کی اپنی جو ہیں کانسیکوینسز ہیں. تو میرے خیال میں جہاں تک افغان طالبان اور امریکن اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں, پاکستان سب سے زیادہ مشکل میں ہے. اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنا وزن امریکن سولوشن کی طرف ڈالنا ہے کہ افغان طالبان کی سولوشن کی طرف ڈالنا ہے. مگر سولوشن ہوگا ضرور.
صحیح ہے, میں ذرا سا ایک بریک لوں گا اور اس بریک کے بعد بریگیڈر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ساہیوال واقعے کے پس منظر میں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے اس واقعے کی جانب جس نے اس وقت پاکستان میں ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, یعنی ہفتے کے روز لاہور سے ساہیوال جانے والی ایک گاڑی کے اوپر سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کی فائرنگ جس میں 4 افراد بچوں کے سامنے ہلاک ہو گئے. اس پر مختلف باتیں کی جا رہی ہیں, مختلف نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے, اور اس اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے
آج کی جو نوٹیفائیڈ کاروائی ہے اس کو ہر صورت معطل کر کے اس ہاؤس کو آپ اجازت دیں کہ ہم اپنا موقف یہاں پر پیش کریں. اس واقعہ نے جسے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے.
یہ تو تھے شہباز شریف صاحب, سابق وزیر اعلیٰ اور موجود وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں.
آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ کو پچھلی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوتا رہا, جو وہاں جے آئی ٹیاں بنتی رہی ہیں اور وہاں جو واقعات ہوئے ہیں اور جو اب نئے پاکستان میں ہوگا, آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا.
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب اور جناب اسحاق اقوانی صاحب, سینئر رہنما پی ٹی آئی کی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک ایسی شدید سزا دی جائے گی کہ جو ایک مثال بن جائے گی, نشان عبرت بن جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس وقت بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے, امن و امان کہاں جا رہا ہے؟ یہ بار بار پولیس اصلاحات کی باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر پنجاب میں, اس میں ابھی تک کوئی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی اور یہ واقعات جو ہے ایک عام سی بات ہوتے جا رہے ہیں؟
نہیں, میرے خیال میں جعفر صاحب, جہاں تک پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی بات ہے اور جس میں خاص طور پر میں اپنی پاکستان کی بہادر پولیس کا میں نام لینا چاہوں گا, انہوں نے بہت ہی اچھی کاروائی کی ہے ابھی تک, جہاں پر انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے, ان کی کارکردگی کو ہمیشہ سراہا گیا ہے. جہاں یہ ایک واقعہ جس میں ایک خلیل صاحب اور ان کی فیملی کے لوگ, تین لوگ مارے گئے اور ایک دہشت گرد بھی مارا گیا, تو یہ واقعات مطلب کسی کو جسٹیفیکیشن تو ہے نہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک ہیومینیٹیرین اینگل جو ہے اس سارے واقعے کا, وہ بہت ہی پرومیننٹ ہوا ہے پورے پاکستان کے میڈیا میں, پورے پاکستان کی سوسائٹی میں, اور اس کے اوپر پورے پاکستان کو بے انتہا رنج اور غم ہے اور ہمیں بھی ہے. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو شاید اگر وہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. مگر اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ فیملی تو آبویسلی بے قصور تھی, انوسنٹ تھی, اس کا کوئی دہشت گردی سے تعلق نہیں تھا, اور اگر ان کا جو ڈرائیور تھا ذیشان اگر وہ بھی دہشت گرد نہیں تھا, تو پھر سی ٹی ڈی کو یہ ساری کاروائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں کہ جی یہ ذیشان جو ہے اس کی داڑھی جو ہے یہ دوسرے دہشت گردوں کے استعمال میں رہی ہے اور اس کے گھر میں جو ہے اور دہشت گرد بھی موجود تھے اور انڈر سرویلنس رہا ہے, یہ خود اس کا گھر, اس کی گاڑی, اور اس کو فالو کر رہے تھے اور اس کی جو موومنٹ تھی فرام لاہور ٹوورڈز تائیوان اینڈ بیونڈ اس کو بھی وہ فالو کر رہے تھے, تو کوئی وجہ ہوگی تو فالو کر رہے تھے, بلا وجہ تو نہیں فالو کر رہے تھے. اور اگر انہوں نے اس کو وہاں پر روکا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اور میرے خیال میں یہ دہشت گردی کے خلاف کاروائی تو ہونی ہی تھی. غلط یہ ہوا ہے, جس کا ہم سب کو افسوس ہے, کہ خلیل صاحب کی فیملی کا نقصان ہوا ہے. اور اگر جو ان کی پولیس ہے وہاں پر, اگر اس کی لیڈرشپ جو آن گراؤنڈ اس واقعے کے وقت موجود تھی, وہ تھوڑا بہتر طریقے سے اس تمام معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتی, تو شاید یہ انیسسری جو ہماری خلیل صاحب کی فیملی ہے اس کا نقصان نہ ہوتا.
مگر بریگیڈیئر صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
جب ان کو اپروچ کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ کہیں سوسائڈ جیکٹ پھٹا کر سبھی کو ختم نہ کر دیں, تو اس لیے ان کو جب اپروچ کرتے ہیں تو پہلی کوشش یہ جو ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کاروائی کریں اس کو فائر کر کے ختم کیا جائے. تو یہ ایک پہلو ضرور رکھیں جب باقی آگے آپ یہ ڈسکشن چلاتے ہیں.
مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بریگیڈیئر صاحب, کے بچوں کے جو بیانات آئے ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ گفتگو ہوئی ہے اور اس وقت تک ان پر کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا, تو وہ گرفتار کر سکتے تھے. گولیاں چلا کر اتنے لوگوں کو مار دینے کا کیا جواز ہے؟
یہ اس کا تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بچوں کی بیان کی, وہ تو میں نے خود بھی سنی ہے, اور یقیناً یہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن میں ہی کلیئر ہوگا, اس کے بعد معاملہ جب کورٹ میں جائے گا تب ہی کلیئر ہوگا. میں تو ابھی وہ بات کر رہا ہوں جو میڈیا میں سرکاری طور پر بیان کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ اتنے زیادہ تبصرے ہوئے ہیں کہ صحیح صورت حال کا اب کوئی مطلب صحیح بات کا تب کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ہر ایک نے اس کا تبصرہ کیا ہے, میڈیا ٹرائل بہت زبردست ہوا ہے, اور ہر ایک نے اپنا اپنا فیصلہ سنا بھی کیا ہے پاکستان کے تمام لوگوں نے. تو میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے, کل شام 5 بجے تک جے آئی ٹی اپنی رپورٹ دے دے گی, اس کے بعد معاملہ عدالت میں جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ انصاف ہوگا سب کے ساتھ, خلیل صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی, اور جو دہشت گرد مارا گیا اس کے ساتھ بھی, پولیس والوں کے ساتھ بھی, اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھی.
اچھا خاکوانی صاحب, جو بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا جو ایک کمٹمنٹ تھا, نیا پاکستان, بہتر حالات, اصلاح شدہ پولیس, یہ سارے وعدے جو آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں گئے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟
جی, یہ آپ کی بات صحیح ہے, یہ ایک بڑا سانحہ ایسا ہوا ہے جس کے اندر چند اہلکاروں کی نااہلی کی وجہ سے سارا بلیم جو ہے پارٹی پر آیا ہے, کیونکہ پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. جب جو بھی چیز اچھائی ہوتی ہے وہ بھی برسر اقتدار لوگ اس کو اپناتے ہیں, اور اگر کوئی بری چیز ہو تو وہ بھی انہی کے ذمے میں آتی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ جو کاروائی ہے بڑے بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے. مثلا ایک تو یہ تھا کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ایک کام کر رہی ہے, اگر ان کو اطلاع ملی تھی تو وہ اس کو بآسانی سے, اور کی چھوٹی سی ایک گاڑی تھی, وہ کون سی ایک بڑے کوئی مضبوط قسم کی گاڑیوں میں جا رہے تھے, یہ قافلہ تھا, اس کو رستے میں روک کر اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر ان کو کیسے باہر آ جاؤ, اور اگر وہ باہر نہ نکلتے تو چلو پھر بھی جواز تھا, وہ بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اپنے ہاتھ کھڑے کر کے. وہ کہہ رہا تھا ان کا بچہ, جو میں نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی ہے, کہ بابا آپ ہمارے سے پیسے لے لیں, جو کچھ چاہیے ہم سے لے لیں, ہمارے کو بندوں کو ماریں, ان کے باپ کہہ رہا تھا. تو اگر یہ چیزیں تھیں وہ بندے باہر آ جاتے ہیں ہاتھ اوپر کر کے. ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ فلموں میں باقی جگہوں پہ بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہیں تعلیم یافتہ اور سمجھدار جو پولیس والے ہوتے ہیں, وہ بندے وہ آخری منٹ تک گولی نہیں چلاتے جب تک کہ وہاں ان کے اوپر اٹیک نہ ہو. تو یہ چیزیں ہو سکتی تھیں, مگر کس بھونڈے طریقے سے انہوں نے کیا, جانی نقصان بھی ہوا اور پھر اور عورت کو بھی انہوں نے, میں نے سنا کہ کسی نے چار دفعہ گولی چلائی ہے ایک بندے پہ, کسی نے تین دفعہ گولی چلائی ہے, عورت کو چار گولیاں لگی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, جب آپ کسی کو نشانہ بناتے بھی ہیں تو اس کو اس طریقے سے بناتے ہیں کہ جہاں اس کو زخمی کرنے کی نیت ہو, نہ کہ ان کو مارنے کے لیے, اور پھر پورے کنبے کو مارنے کے لیے تو کوئی بھائی صاحب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو مجھے بڑی ایک اور افسوسناک بات پتہ لگی کہ میں نے جن کے جی آئی جی کے بندوں کے نام سنے ہیں, وہ ڈی ایس پی ہیں ایک دو, اور وہ اس کے اندر جی آئی ٹی میں شامل ہیں. پنجاب کی پولیس اور سندھ کی پولیس کا یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے خلاف کبھی کوئی چیز لکھ کے دیں. یہاں پر ڈر خوف ہوگا کہ ہماری رپورٹ مانی نہیں جائے گی, کوئی شاید کوئی اور رپورٹ ہو. اب عمران خان صاحب نے جو ان کے اوپر اتنا بوجھ آیا ہے, جو ان کے اپنے کرنے سے تو نہیں, کوئی ایسی بات نہ کہ ان کے اپنے آرڈر ہوں یا ان کی وجہ سے کوئی چیز ایسی ہوئی ہو, مگر وہ چونکہ اس وقت پاکستان میں ان پنجاب میں ان کی حکومت کے بندے ہیں, وہ وفاق بھی ان کے پاس ہے, وسیع وہ ہے بھی ان کے اپنا اس کے انٹیریئر منسٹری میں ہے, تو ان کی ایک ذمہ داری بڑھ گئی ہے. تو وہ میرے خیال میں ان کے خلاف کاروائی جو ہوگی وہ قانون کے مطابق ضرور ہونی چاہیے اور ان کے سزا ملنی چاہیے, کیونکہ شواہد جو ہیں وہ اس سانے کے اندر سارے کے سارے پولیس ان بندوں کے اہلکاروں پر جاتی ہے کہ جنہوں نے یہ آرڈر دیا. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ کو آپ کے اعلیٰ افسران کہتے ہیں کہ یہ ایسی موومنٹ ہو رہی ہے, آپ اس کو فلاں سڑک پہ روکیں, تو کیا ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی اس کے اندر کون کون لوگ ہیں اور اس کو کیسے آپ نے روکنا ہے, ان کو کیسے ان سے ہینڈ اپ کرانا ہے, ان سے باہر نکل کے ان کی گاڑی کی کوئی ان کو رپورٹ ہوتی کہ ان کی گاڑی میں کوئی اسلحہ ہے, کوئی بارود ہے, کوئی چیز ہے, اس قسم کی تو کوئی چیز نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کوئی جو رپورٹ بنانے والے ہیں دینے والے ہیں ان کی بھی اس کو نشاندہی کرنے میں انہوں نے زیادتی کی ہے اور نشاندہی بھی صحیح نہیں کی گئی. اس کو اوپر جتنی شرمندگی گورنمنٹ کو اور ان کے اہلکاروں کو ہوئی ہے ان چند دوست بندوں کی وجہ سے, تو یہ بڑا ہم بھی اس میں خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, پریشان بھی ہیں اور اچھا. شرمندہ بھی ہیں کہ جی ہمارے ہوتے ہوئے یہ اس قسم کا کام ہو گیا کہ ایک نہ جانے لوگ, غریب لوگ اور ایک مسکین, ایک بچوں کے تین والد والدین ساری عمر کے لیے ان سے سایہ اٹھ گیا, اس سے زیادہ کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں.
اچھا یہ بتائیے بریگیڈر عمران ملک صاحب کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ بھی اسی محکمے کے افسروں کی بنائی گئی ہے. یہ بات ابھی خاکوانی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ اپنے ہی محکمے کے خلاف وہ ظاہر کوئی رپورٹ نہیں دیں گے, تو یہ ایک کسی جج کے اوپر مشتمل کیوں نہیں جے آئی ٹی بنائی گئی؟
یہ بات یہاں پاکستان میں بھی بہت ہو گئی تھی اور اس میں کافی جینوئن لوگوں کے کنسرن ہیں, مگر اس میں ایک دو باتیں اور بھی دیکھنے کی ہیں. اگر اس قسم کا ایشو آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ظاہری بات ہے وہی ایکسپرٹ آ کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے جن کو معلوم ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے, اس میں کیا غلطیاں ہوئیں, اور وہ ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور کن لوگوں نے کیا غلط کام کیا ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. ایک عام آدمی جو کہ یہ ان بات اس قسم کے آپریشن سے واقف ہی نہیں ہے, اس کو ان کی امپلیکیشنز کو اور ان کی تمام جو چھوٹی چھوٹی مائنر ڈیٹیلز جو ہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی وڈ ایگری ود یو کہ اس کا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی اور ایک جج کو اس کا سربراہ ہونا چاہیے تھا, اور ان جج صاحب کی جو ٹیم بنتی یہ جی آئی ٹی ساری کی ساری جج صاحب کے انڈر کمانڈ چلی جاتی اور جج صاحب کی سپرویژن میں یہ تمام انویسٹیگیشن ہوتے تاکہ وہ اس کو یقین کرتے کہ کوئی غلط انفارمیشن ان کو نہیں پہنچائی جا رہی. بہرحال اگر ابھی یہ نہیں ہوا ہے تو یہ رپورٹ جب کورٹ میں جائے گی تو یقینا جج صاحب اپنے ساتھ ایک وہ فرینڈ آف دا کورٹ کو بھی وہ بلا سکتے ہیں, جو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے, پرانا پولیس کا سینئر آفیسر ہو جائے, کوئی آرمی انٹیلیجنس کا سینئر آفیسر ہو جائے جو ان کی کورٹ کی مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, علیم صاحب اور ان کی فیملی کو یقیناً انصاف ملنا چاہیے, پولیس والوں کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اور یہ جو ہے ہم لوگ میں اور آپ ہم جیسے سارے جو جب سے کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ان کو ایسے کر دینا چاہیے تھا ویسے کر دینا چاہیے تھا بہت آسان ہے.
اچھا
جب آپ کسی ٹیررسٹ کے ساتھ سامنا ہے جو کہ سوئسائڈ گیجٹ بھی پھوڑ سکتا ہے, آپ کے خلاف ہینڈ گرینیڈ بھی پھینک سکتا ہے, آپ کے اوپر فائر بھی کر سکتے ہیں, تو معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. تصویر اسی طور سے کام آتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے میں جو پولیس کی آن دا گراؤنڈ لیڈرشپ تھی اس میں تھوڑی کمی تھی, اور وہ اگر لیڈرشپ جو وہاں پہ تھی وہ تھوڑی اسٹرانگ ہوتی, تھوڑی افیکٹو ہوتی, تو شاید یہ
صورتحال نہ بنتی. جی اچھا ہمارے کچھ کالرز ہیں, آپ دونوں صاحبان رہیے گا. میاں محمد اکرم صاحب ہیں اٹک سے ہمارے ساتھ. جی میاں صاحب.
میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. جعفری صاحب دو چیزیں ہیں, دو باتیں براہ کرم سننا. پہلی بات کہ عمران خان کی سیاست بالکل انتقامی ہے. اٹک شہر میں جو ٹریفک ہے اس میں ایک پولیس والا بھی آن ڈیوٹی نہیں ہے, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. دوسرا کیا یہ پرویز مشرف کو سزا دے دیں گے یا اسد زرداری کو؟ کبھی نہیں دے گا یہ چوٹی. پھر تیسری بات یہ ہے امریکہ کو کس ڈاکٹر یا حکیم نے کہا کہ آپ 18 سال سے رہ کر ایران کو ماریں, چین کو ماریں, عراق کو ماریں, سنی کو ماریں, شیعہ کو ماریں, آپ لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی؟ شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. میاں جناب محمد اقبال صاحب ہیں ڈنگا گجرات سے ہمارے ساتھ. جی اقبال صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میری عرض یہ ہے کہ اس کیس کے پیچھے بالکل نواز شریف کا ہاتھ ہے, پکی بات ہے. ملک میں افراتفری بنانے کے لیے یہ سب کچھ یہ نواز شریف شہباز شریف کر رہے ہیں. یہ پولیس ان کی خریدی ہوئی ہے پنجاب کی, بالکل یہ نواز شریف شہباز شریف کا پیچھے ہاتھ ہے.
بہت شکریہ آپ کا. لیاقت ملک صاحب ہیں دیر سے. جی لیاقت ملک صاحب.
جی السلام علیکم جعفری صاحب.
ہم جی
اصل میں یہ بہت بڑا المیہ ہے
جی
کہ سی ٹی ڈی جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے اور ڈپارٹمنٹ ہے, ان پر کافی سارے پیسے انہوں نے خرچ کیے ہیں. ان سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ جو آپشن بعد میں آخر میں استعمال کرنا چاہیے کہ فائر کریں, وہ انہوں نے پہلے میں استعمال کیا. تو لوگ پوچھتے ہیں اور پھر پوری قوم کو کنفیوژن میں رکھا ہے. تیسرا دن ہے اتنے بڑے واقعے کا, ابھی تک صحیح سچویشن سامنے نہیں آیا ہے. تو میرے خیال میں اس حکومت کی سب سے بڑی فیلئر یہ ہے اور یہ ان کی بڑی دہشت گردی ہے. پولیس میں 100% چینجز لانے چاہیے اور یہ جو
اہلکار ہے آپ کا اس
طرح کے زینب کے قاتل کو دیا گیا تھا.
بہت شکریہ آپ کا اور بے انتہا شکریہ جناب بریگیڈر عمران ملک صاحب, اسحاق خاکوانی صاحب, میں دونوں صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور اس موضوع پہ گفتگو کی. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بھارت میں عام انتخابات ہونے والے ہیں, اور ان انتخابات میں بی جے پی کے خلاف اپوزیشن کی پارٹیوں کا ایک اتحاد بن رہا ہے یا بننے والا ہے, اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھی ہیں سہیل انجم دہلی سے, ان کی ایک رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں چھوٹی سی, اس کے بعد گفتگو کریں گے. ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہوں گے, جن سے ہم بات کریں گے کہ جو اس وقت بھارت کی سیاست ہے اس میں کیا ہونے والا ہے, اور یہ کہ کلکتہ میں منعقد ہونے والی ممتاز بنرجی کی اپوزیشن ریلی کو بی جے پی کے خلاف حزب اختلاف کی عظیم اتحاد کے سمت میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تو ہم یہ رپورٹ سنیں گے, اس رپورٹ کو سننے کے بعد ہم گفتگو کریں گے جناب منیش کمار صاحب سے. اور اس ریلی میں مقررین کا کہنا یہ تھا کہ اب اپوزیشن کا ایک اتحاد بننا چاہیے, بی جے پی کے خلاف اتحاد ہونا چاہیے. یہ رپورٹ سماعت فرمائیے, اس بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
کلکتہ میں منعقد ہونے والی ممتا بنرجی کی ریلی کے بعد حزب اختلاف میں زبردست جوش پیدا ہو گیا ہے. اس ریلی میں جہاں 23 سیاسی جماعتوں کے 25 اعلی رہنماؤں نے شرکت کی, وہیں اپوزیشن کے مطابق 5 لاکھ سے زائد سیاسی کارکن شریک ہوئے. ریلی کے بعد مشترکہ انتخابی منشور تیار کرنے کے لیے کمیٹی کے قیام, الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے خلاف جنہیں چور مشین کہا گیا, مہم کے آغاز اور بی جے پی کے ہر ایک امیدوار کے خلاف اپوزیشن کا ایک امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا گیا. ریلی کے دوران بی جے پی کو اپنے ہی لوگوں کی شدید تنقید کا بھی نشانہ بننا پڑا. سابق مرکزی وزراء ارون شوری اور یشونت سنہا نے رافیل جنگی طیارہ سودے میں مبینہ بدعنوانی کا معاملہ اٹھایا. بی جے پی کے موجودہ رکن پارلیمنٹ شتروگھن سنہا نے حکومت اور وزیر اعظم پر جم کر نکتہ چینی کی. ان رہنماؤں نے کہا کہ اس حکومت کو اب جانا ہے. ان کے مطابق اس سے زیادہ جھوٹ کسی حکومت نے نہیں بولا اور اس نے آئینی اداروں کو شدید نقصان پہنچایا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ریلی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تمام لوگ خود کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, جس پر کانگریس صدر راہل گاندھی نے تیکھا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہاں وہ اس حکومت سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بے روزگاری, کسانوں کی پریشان حالی اور دلتوں اور اقلیتوں پر مظالم بڑھ گئے ہیں. بی جے پی کے کئی وزراء اعلی اور مرکزی وزراء نے بھی حزب اختلاف کی ریلی پر نکتہ چینی کی اور ان رہنماؤں کو موقع پرست قرار دیا.
جی ڈاکٹر منیش کمار صاحب, کیا ہو رہا ہے بھارتی سیاست میں؟
دیکھیے بھارتی سیاست میں بہت ہی سمپل سی بات ہو رہی ہے
جی,
کہ چونکہ پچھلے 5 سالوں میں اس طریقے سے ایک کے بعد ایک اسٹیٹ الیکشنز کو بی جے پی نے جیتا, اور جس طریقے سے ایک جو مومنٹم بنا ہوا ہے بی جے پی کے جیت کا, اس کو پچھلے جو 5 راجیوں میں جو چناؤ ہوئے تو بڑے بڑے 3 راجیہ تھے, 3 اسٹیٹ تھے, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ اور راجستھان. ان تینوں جگہ پہ بی جے پی کی شکست ہوئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پہلے سے یہ چل رہا تھا کہ بی جے پی کو اکیلے کسی بھی راج میں ہرانا مشکل ہے. اس لیے جو پرانی جو ٹریڈیشنل جو اپوزنگ پارٹیاں تھیں, جو پہلے کبھی ایک دوسرے سے کبھی بات چیت نہیں کیا کرتی تھی, ان لوگوں نے سوچا کہ اگر مودی کو ہٹانا ہے یا بی جے پی کو ہرانا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ ایک جٹ ہونا پڑے گا. اس لیے اس جو آپ کا جو آپ کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل واضح ہے اس بات کو لے کر کے, دیر بھر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جو مودی کے ساتھ نہیں ہیں, بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں, ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ اگر بی جے پی کو ہرانا ہے, اگر مودی کو کرسی سے باہر کر رکھنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے ان کا چیلنج کو جو ہے وہ چناؤ میں آئیں اور چناؤ لڑیں. لیکن جس طریقے سے یہ صرف ایک ریلی کے اوپر کھڑے ہو جانے سے مسئلہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ممتا بنرجی پشچم بنگال کی سب سے بنا ان چیلنج لیڈر ہے, ان کو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جو ہے ان کی پکڑ جو ہے بہت ہی زیادہ مضبوط ہے. اور وہ ہر جگہ, وہ ہر سال جب بھی چناؤ ہوتے ہیں, چاہے وہ لوک سبھا کا ہو یا پھر وہ اسٹیٹ الیکشنز ہو, اس سیم وینیو کے اوپر ایک بہت بڑا یہ بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ ہے جو کلکتہ میں ہے, وہاں پہ وہ ہمیشہ ریلی کرتی ہے. وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی اور ترنمول ممتا بنرجی کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی تھی پہلے, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں بی جے پی نے ان روڈس بنائے ہیں. تو مجھے حالانکہ ممتا بنرجی کو چیلنج کرنے کے لائق بی جے پی ابھی بنگال میں اتنی مضبوط نہیں ہو پائی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی और हर जब भी वो करती है वो उस तरह से जो रैली जो परेड ग्राउंड के अंदर में वो इतनी भीड़ होती है। लेकिन इस बार जो खासियत ये थी कि उन्होंने सोचा कि पूरे देश के अलग अलग अपोजिंग पार्टीज हैं उनको बुलाया जाए और जिसने एक बहुत ही एक सक्सेसफुल एक नया मोर्चा खोलने में वो कामयाब रही और एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के आना, ये उनका जो है एक लीडरशिप का एक करिश्मा ही इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि इस तरह की कोशिश अगर कांग्रेस पार्टी अगर करती है या कोई दूसरे जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती या अखिलेश यादव करते हैं तो शायद इतने लोग ना आ पाए। इसलिए ये एक बहुत ही अहम माना जा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में कि एक नया धड़ा जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो मोदी को चैलेंज कर सकता है वो एक जो है उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन अब इसमें पेच बस इतना ही है कि क्या ये दोस्ती जो स्टेज पर जिस तरह से इन लोगों ने हाथ मिला करके लोगों को बताया कि हम एक साथ हैं, क्या टिकट बंटने के समय या चुनाव लड़ते समय ये लोग एक साथ एक कैंडिडेट के पीछे यही इसी मजबूती के साथ खड़े रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं ये देखने की बात होगी।
और ये एक बड़ा सवाल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार आपका। और समय हम एक ब्रेक लेंगे, इस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मंसूर जाफर साहब और हमारे साथ तो मोहतरमा तलत वजारत साहिबा होंगी। हम गुफ्तगू करेंगे मशरिक वस्ती के हवाले से, लेकिन पहले ये एक ब्रेक।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है, आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
वेलकम बैक सामाइन, आपने खबरों में सुना होगा कि इसराइल ने ऐसा वो शाजो नादरी करता है इस बात की तस्दीक की है कि उसने शाम के अंदर ईरान की जो फौजी तनसीबात हैं उन पर हमला किया है और उसने ये कार्रवाई ईरान की जानिब से कबल अजीं गोलान हाइट्स पर चलाए जाने वाले सरफेस टू सरफेस रॉकेट्स के जवाब में की है, जो इस सूरत हाल खासतौर पर शाम के हवाले से बन रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा और खित्ता कितना डिस्टेबलाइज हो सकता है, हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब मंसूर जाफर साहब आप फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है वहां पर?
देखिए जी, इस वक्त जो अमेरिका का खासतौर पर
जी
का शाम में से उसके बाद से वहां पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान एक आप कह लीजिए कश्मकश नजर आ रही है कि जो जमीन पे सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए या अपना अपना जो वहां पे कंट्रोल है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये जो भी हमें एक कशीदगी और तनाव की कैफियत नजर आ रही है और ये एक बिल्कुल वॉलेटाइल सिचुएशन की तरफ बढ़ गई है कि इसराइल ने एक जवाबी कार्रवाई की है शाम की तरफ से जो एक रॉकेट दागे गए कुछ इतवार के दिन, तो मैं समझता हूँ ये उसी यानी कश्मकश का एक हिस्सा है। और इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें जो सामने की मेमोरी को हम को 2 माह पहले इसी नौयत की आप कह लीजिए जो मसल फ्लेक्सिंग जो है वो हमें लबनान में भी देखने को मिली है कि वहां पे इसराइल ने जो उसके इल्म में था बहुत पहले से कि जनूबी लबनान में कुछ सुरंगें खोदी जा रही थी जिनके जो मंजिल थी या जो डेस्टिनेशन थी वो ऑक्यूपाइड इलाका जो इसराइल के जेर कब्जा इलाका था सरहदी उसमें था, और ये वो जगह है कि जहां पे ऑलरेडी अकवाम मुत्तहिदा की अफवाज यूनिफिल की शक्ल में वहां मौजूद थी लेकिन इसका किसी ने इशारा तक नहीं दिया था और ये एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, ये बहुत अरसे से ये सुरंगें खोदी जा रही थी। जके बाद दीगरे 6 ऐसे इंसिडेंट हमें आइसोलेट नजर सेपरेट नजर आते हैं कि जिसमें इसराइल ने बहुत ही ज्यादा यानी कह लीजिए अपना मिलिट्री माइट इस्तेमाल करते हुए उन सुरंगों को डिसमेंटल किया और ये एक लिहाज से मैसेज दिया गया था शाम के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं खासतौर पर हिजबुल्ला की पार्टिसिपेशन और ईरान की सरपरस्ती के हवाले से कि वो जिस अंदाज से रीजन में अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करने के लिए, तो एक लिहाज से इसराइल ने मैसेज दिया कि हम इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होने देंगे। और ये जो ताजा कार्रवाई है मैं समझता हूँ ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वहां पे अमरीकी विड्रॉल ऐलान के साथ جو اسپائرنگ آپ کہہ لیجیے فورسز ہیں خطے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, اور خاص طور پہ شام کی حکومت کے جو پشتیبان, چاہے وہ ایرانی جو القدس فورسز ہیں کہ جو پاسداران انقلاب کا ایک ایسا ایکسٹرنل ونگ ہے کہ جو اوورسیز مختلف ملٹری کاروائیاں جو ہیں اس کو کرنے کا مینڈیٹ رکھتا ہے, اور اسی طریقے سے حزب اللہ جو کہ بہت بڑا وہاں پہ ان کی پارٹیسپیشن موجود ہے فیلڈ میں, اور ان کے جنگجو جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں کام بھی آئے ہیں اس پوری جنگ کے دوران, اس پوری جو بھی خانہ جنگی کی کیفیت وہاں پہ دیکھنے میں رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس وقت جو شام کے اندر ایک ہمیں ویکیوم کی صورت تھوڑی نظر آ رہی ہے یا جو بننے جا رہی ہے, یہ اسی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے. اور یقیناً ایران کے جو انٹرسٹ ہیں ریجن میں اور خاص طور پہ شام کے حوالے سے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور اس کے فالو اپ میں جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ایران کی جو فضائیہ کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے کہ وہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کا اپنے جو ایرانی عزم ہے اس کا اعادہ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے خود اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ خم ٹھوک کر ایران کے خلاف شدید سے شدید کاروائی جو ہے اس کے اعلانات کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اس وقت شام کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے, اور اس کے یقیناً فار ریچنگ امپیکٹ جو ہے اگر یہ اس وقت جو آپ کہہ لیجیے تبادلہ ہوا ہے میزائل کا راکٹس کا, یا اسرائیل کی طرف سے جو ایک ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی گئی ہیں خاص طور پہ شام کے اندر اور دمشق زرتنواہ میں, اور یہ ایک فل فلیج وار کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہیں. اور اسرائیل کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے اور اسے دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت اس کا جو خطے میں امریکن آؤٹ پوسٹ ہونے کے حوالے سے جو اسٹیٹس ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے, تو یقیناً وہ تمام اخلاقی قانونی اور جو بھی مورل گراؤنڈز ہیں ان کو کراس کرتا ہوا بھی آپ کہہ لیجیے وہ چڑھ دوڑتا ہے. اس کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے غزہ پر جو پے در پے ان کی جنگیں ہیں یا جو ان کے حملے ہیں اس کی صورت میں موجود ہے.
اچھا یہ بتائیے طلعت رضا صاحبہ کہ ایران کا جو اس وقت پاسچر ہے خاص طور پر اسرائیل کے خلاف, جیسا کہ اسرائیل کے بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے گولان پہ حملے کیے, کیا ایران جارحانہ کاروائی کر کے جان بوجھ کر خطے میں صورتحال کو خراب کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا. شام میں بہت عرصے تک خانہ جنگی چلتی رہی اور شام کو بہت ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, اور وہاں پہ مختلف گروپس نے قبضے کیے ہوئے تھے علاقوں پہ, اور وہ شام کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. اب صورتحال چینج ہو گئی ہے, اور شام کی جو حکومت ہے اس نے بہت اب بہت تھوڑی ٹیریٹری ہے جو ان کے قبضے میں نہیں ہے, باقی سب جگہوں سے انہوں نے ریبلز کو نکال کے پھینک دیا باہر. تو اب اسرائیل اس سے بہت خوفزدہ ہے کہ کہیں شام میں صورتحال شام پھر سے سٹیبلٹی کی طرف نہ چلا جائے. امریکہ کے شام سے نکلنے انخلا کا بھی اسرائیل کو شاید ناگوار گزرا ہوگا. تو میرے خیال ہے امریکہ کا وہاں سے پل آؤٹ کرنا ریجن کے لیے بہت اچھا ہے اور شام کے لیے بہت اچھا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے یا روس کا تعلق ہے, جب امریکہ نے اور ممالک نے انٹروینشن وہاں کری دی تو اس کے بعد پھر ایران کی بھی انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں اور روس کی بھی ہیں. پہلے روس باہر سے آبزرو کرتا رہا, پھر روس نے انٹروینشن بھی کر دی. تو میرا خیال ہے کہ جب چیزیں اسٹیبلائز ہونے کی طرف جا رہے تھے جب اسرائیل نے یہ سب شروع کر دیا, یہ بھی یعنی الزام لگایا جا سکتا ہے, کوئی پروف تو نہیں ہے اسرائیل کے پاس کہ ایران نے فلاں علاقے سے شام کے بامبنگ کیے. میرا خیال ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ اسرائیل خائف ہے کہ شام میں اسٹیبلٹی نہ آ جائے اور شام کہیں واپس एक स्टेबल और ताकतवर मुल्क की तरफ ना बढ़े, तो वो नहीं चाहते कि वहां स्टेबिलिटी आए और वो मेरा ख्याल है डिस्टेबलाइज करते रहेंगे जब तक कि और ममालिक जो शाम की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो कोई स्ट्रांग स्टैंड नहीं लेंगे। काफी महीनों पहले की बात है कि शाम ने एक जहाज इसराइल का शूट डाउन कर दिया था और ये भी कहा जा रहा था कि रूस अपने कोई S-300 मिसाइल्स देने वाला है जिससे शाम को ये अहलियत हासिल हो जाएगी कि वो अपनी फिजाओं की हिफाजत कर सके। लेकिन अब मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन है, कैसे शाम और रूस और ये कैसे अलाउ कर रहे हैं कि सीरिया के अंदर इसराइल के इस तरह के अग्रेसिव पोस्चर और उसका कुछ अभी नतीजा नहीं निकला है, शाम ने कोई एक्शन नहीं लिया है उसको उसका रिबटल करने के लिए। तो बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर सब ममालिक ये डिसाइड कर लेंगे तो शाम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है
सही।
और वरना पूरे खत्ते में इंस्टेबिलिटी होगी।
अच्छा, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, हमारे कुछ कॉलर्स हैं शायद आपसे कुछ सवाल करना चाहें। सबसे पहले तारिक चुगताई साहब हैं चुनिया से। जी तारिक चुगताई साहब
जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जब सर मेरा पैनल सवाल ये है कि जब ये आलमी जंगें इससे पहले इस खत्ते पे हुई उनकी शुरुआत जो मेरे नाकस इल्म के मुताबिक वो ऐसे धीरे धीरे शुरू होती गई। सवाल ये पैदा होता है, पूछना मैं पैनल चाहता हूँ कि जो अकवामे मुकेदा का रोल है, ये जो मौजूदा ये जो लड़ने मरने की जो कार्रवाइयां शुरू हैं, क्या रोल है अकवामे मुकेदा का? क्या ये रोल एक्टिव हो भी सकता है या ये क्या वजह क्या है, क्यों नहीं वो?
जाफर मंसूर साहब जवाब देंगे इसका। मंसूर जाफर साहब
जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि अक्वामे मुतहदा का जो इस वक्त हमें किरदार सामने दिखाई दे रहा है, खासतौर पे वो कॉन्फ्लिक्ट के जिनमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं या मुसलमान रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट सर उठाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद मसला फलस्तीन है। मसला फलस्तीन को पैदा करने और इसराइल का वहां पे जो एग्जिस्टेंस को कानूनी जवाब फराहम करने वाला यही आलमी अदारा है।
अच्छा।
इसीलिए जिस अंदाज से कोर्स करके मुख्तलिफ ममालिक से वोट लेके इसराइल का क्याम वहां पे अमल में लाया और उसके बाद से कितनी ही करारदादें खुद इस ऐवान के अंदर मौजूद पास की गई जिन्हें वीटो किया गया और कितनी ही करारदादें अब भी जिनकी इम्प्लीमेंटेशन दरकार है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुव्वत नाफिज़ा इस वक्त दरकार है अकवामे मुत्तहिदा को अपने फैसलों और करारदादों को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के हवाले से, अकवामे मुत्तहिदा हमें उसमें टोटल फेलियर नजर आता है।
अच्छा, हमारे दूसरे कॉलर हैं जी गुलाब खान साहब है अटक से। जी गुलाब खान साहब
अस्सलाम सर। अर्ज यह है कि इसराइल जो है ना ये तो है ही, यानी अमेरिका के बल बोते पे जिंदा सबको नजर आ रहा है। चले मुसलमानों की कमजोरियां हैं या बाकी लोग जो मैं तो नहीं समझता कि कोई इनको पसंद करता होगा, लेकिन अब चूंकि अमेरिका यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलना चाहता है तो इसकी यही कोशिश है इसराइल की कि
वो
अमरीका को भी इन्फॉर्म रखे। क्योंकि
अदनान साहब हैं, अदनान हैदर साहब लाहौर से। जी अदनान हैदर साहब।
जी मेजबान साहब, मेरे दो सवाल आते हैं, एक तो आपसे है और दूसरा कमर जाफर साहब से।
जी किससे?
पहला सवाल ये है कि काइंडली आपने जो सवाल पूछा मोहतरमा से कि ईरान ने पहल करके खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है गोलान हाइट्स पे जो उसने मिसाइल फायर किया,
जी
तो क्या ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं था क्योंकि आपने ईरान का तो नुकसान नजर लिया ही? पहला। और दूसरा मेरा सवाल यह है मोहतरम कमर जाफर साहब से कि जब हमने शाम में अपराइजिंग शुरू करवाई बाहर से जंगजुओं को भेज के, तो क्या उस वक्त इन पॉलिसी साधु ने इस चीज का ख्याल?
अच्छा, मैं अब आपको बता दूं कि मेरे जो बात सवाल किया था वो
पहले मेरा सवाल पूरा
नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है ना, आप तो तकरीर कर रहे हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे
थोड़ा सा सवाल मैं मुख्तसर कर देता हूं।
करें मुख्तसर ना।
रिएक्शन का अंदाजा नहीं किया था कि ईरान जैसा ऊंट आके शाम में बैठ
गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बता दूं कि जो बात मैंने कही थी वो ये खबर है, उस खबर के मुताबिक मैंने सवाल पूछा था। دوسرے سوال کا جواب منصور جعفر صاحب آپ بڑا اختصار ساتھ دے دیجیے، میرے پاس وقت کم ہے بہت.
یقیناً جی، جو گوریلا جنگ ہوتی ہے اس کی ڈائمینشن ایسی ہی ہوتی ہیں جس وقت جو اس وقت ہمیں شام میں نظر آ رہی ہیں
جی.
اور اس کی شروعات تو آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں لیکن اس کا انتہا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں. اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے.
بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کا اور محترمہ طلعت وزارت صاحب آپ کا. اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ہاں اس وقت تو تقریباً 10:50 ہو چکے ہیں اور اب ہم گفتگو کریں گے. آج یہاں مارٹن لوتھر کنگ کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے اور یہاں پر وفاقی سطح پر چھٹی، ہر چند کے حکومت تو بند ہے 31 روز سے، لیکن یہاں پر بہرحال آج آفیشلی چھٹی کا اعلان ہوا ہے. ہمارے ساتھ تو کھیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان صاحب آئے ہیں. یہ بتائیے کہ جو سول رائٹس کے لیے ان کا ڈریم تھا اور جو ان کی کوشش تھی وہ کس حد تک کامیابی سے ہم کنار ہوئی ہیں. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، ذرا اختصار ساتھ فرمائیے گا سحر صاحبہ.
جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. یہ بہت ایک ضروری دن ہے ایک امریکی ہسٹری کے لیے. مارٹن لوتھر کنگ جو تھے وہ ایک جیسا آپ کو بھی معلوم ہے ایک بہت بڑے لیڈر تھے سول رائٹس موومنٹ میں، اور ان کا سب سے بڑا ایم یہ تھا کہ صرف کالے امریکنز کا رائٹ نہیں بڑھے بلکہ جتنے بھی امریکن ہیں وہ ووٹ کر سکیں اور وہ زیادہ آسانی سے ووٹ کر سکیں. تو جیسے ابھی اگر آپ کسی بھی الیکشن میں ووٹ کرنا چاہیں، چاہے وہ پریزیڈینشیل الیکشن ہو یا کانگریس کے لیے ہو ایکسیٹرا، آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، وہ ڈرائیورز لائسنس ہوتا ہے یا اسٹیٹ آئی ڈی. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. جو ایک آرگنائزیشن ہے انہوں نے یہ لابی کیا ہے صدر ٹرمپ کو کہ وہ جو سوشل سیکیورٹی کارڈ ہوتا ہے کہ وہ بھی آئی ڈی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی جو کچھ ریسٹرکشنز ہیں نیشنل آئی ڈی کارڈ سے وہ کم کیے جائیں تاکہ جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے یا اسٹیٹ آئی ڈی نہیں ہے وہ بھی ووٹ کر سکیں، اگر وہ دکھا سکیں کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکن سٹیزن ہیں. تو ابھی تک تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کوئی اس پہ موومنٹ نہیں کیے اور یہ دونوں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سائڈ پہ ایشو ضروری تھا اور ان لوگوں نے اگری بھی کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ووٹنگ آسان رہے. تو یہ اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اور پھر یہ بھی نظر میں رکھتے ہوئے کہ مارٹن لوتھر کنگ ڈے آج ہے اور یہ بھی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ وال بنانے میں
زیادہ انٹرسٹ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب محمود صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج جو مارٹن لوتھر کنگ ہالی ڈے منائی جا رہی ہے یہاں پر، لیکن حکومت بند ہے 31 دن ہو گئے، ان کے سول رائٹس کا کیا پرتو دیکھتے ہیں آپ اس پوری صورتحال پر؟ میرے پاس 2 منٹ ہیں.
دیکھیے یہ حکومت بند ہونے نہ ہونے کی تو ایک رہی ہے، جب اس قسم کی ہستیاں دنیا میں آتی ہیں اور جو چھوڑ کے جاتی ہیں تو اس کے ایک دور رس نتائج ہوتے ہیں. تو سول رائٹس کی آپ نے بات کی، سول رائٹس اپنی زندگی میں بھی لیکن اس سے زیادہ اپنی زندگی کے بعد مارٹن لوتھر کنگ کا بہت اثر ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ. کیا وہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی؟ یقیناً نہیں. لیکن کیا چیزیں وہیں کھڑی ہیں جہاں ان کی سین پہ آنے سے پہلے تھیں؟ تو یہ بھی نہیں ہے. تو یہی ہوتا ہے جیسے اور بڑی ہستیاں سوشل اور سول رائٹس اور دوسرے معاملوں میں دنیا نے لیڈر پیدا کیے ہیں، ان کے اثرات کچھ تو جلد ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ آنے والے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ان کے نام پہ ایک دن کا تعین ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ تو زیادہ ایک سمبولک بات ہے. تو وہ تو جس طرح ان کی ٹیچنگز جو ہیں لوگوں تک پہنچتی رہیں گی اور پہنچ رہی ہیں، تو سول رائٹس کی سٹرگل جو ہوتی ہے چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو، وہ کوئی ایک دن میں ختم ہونے والی بات تو ویسے بھی نہیں ہوتی. اور اس وقت جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں کے سول رائٹس اور اس قسم کے اور حقوق دباؤ کے اندر ہیں امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی، تو ایسے وقت میں سمجھتا ہوں کہ مارٹن لوتھر کنگ کی زندگی کی مثال ان کی تحریری اور ان کی زبانی جو لیگیسی ہے اس کی اہمیت آج اور بھی زیادہ ہے کل گزر جانے والی کل سے.
بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود صاحب، سحر خان صاحبہ، دونوں صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت دیا. وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آج پورے امریکہ میں شہری حقوق تحریک کے ممتاز رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے یوم پیدائش کے حوالے سے قومی تعطیل ہے. شہری حقوق تحریک کے ممتاز رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو 51 برس قبل قتل کیا گیا تھا. سیاہ فام پادری کی یہ تحریک نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی. اس تحریک کے نتیجے میں امریکی معاشرے اور سیاست میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں. اسی حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ پیش خدمت ہے.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
یہ آواز تھی امریکہ کے ممتاز سیاہ فام لیڈر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی جنہوں نے نسلی تفریق کو ختم کرنے کے لیے 29 اگست 1963 کو ایک تقریر میں پوری امریکی قوم کو یہ انقلابی پیغام دیا تھا. امریکن یونیورسٹی کی ریس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی پروفیسر شیری ولیمز کہتی ہیں
What he was really trying to do was achieve racial equality, and not just racial equality, but also economic justice.
شیری ولیمز کہہ رہی ہیں کہ وہ اصل میں نسلی مساوات کے حصول کے لیے کوشاں تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشی انصاف بھی چاہتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ وفات سے قبل وہ غریب عوام کے لیے مہم چلا رہے تھے. صفائی کرنے والے ہڑتالی کارکنوں کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے اور اجرتیں بڑھانے کی بات کر رہے تھے. ہارورڈ یونیورسٹی میں ایفرو امریکن اسٹڈیز کے چیئرمین گریگ کار کہتے ہیں کہ اب بھی سیاہ فام امریکی معاشی طور پر عدم مساوات کا شکار ہیں.
If we look at black America generally economically, a black family in this country, the median wealth of black households, for every dollar that a white household has, a black household in this country has about 10 cents.
اگر آپ معاشی نقطہ نظر سے سیاہ فام امریکیوں کو دیکھیں تو سفید فام خاندانوں کی نسبت سیاہ فام خاندانوں کی آمدنی کم ہے. ایک اوسط امریکی خاندان کو اگر $1 ملتا ہے تو سیاہ فام خاندان کو صرف 10 سینٹ. یہ تفاوت بہت زیادہ اور غیر منصفانہ ہے. یہ درست ہے کہ امریکہ کی ترقی کرتی ہوئی معیشت نے تمام امریکیوں کے معیار زندگی کو بلند کیا ہے. اس میں سبھی نسلوں کے لوگ شامل ہیں. پچھلے سال سیاہ فام نسل کی بے روزگاری کی شرح میں 6% کمی واقع ہوئی تھی. ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک حالیہ مطالعے کے مطابق سیاہ فام امریکیوں کی نصف تعداد کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے. یونس بشاورڈ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں جو سلیکون ویلی میں کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ افریقی تارکین وطن کو بھی اسی امتیازی رویے کا سامنا ہے جس کا شکار افریقی امریکی ہیں.
It's happened in small ways where, you know, you go to a meeting with an investor and you can tell that they just don't want to hear what you have to say.
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کسی سرمایہ کار سے مل رہے ہیں تو وہ آپ کی پوری بات سننا نہیں چاہتا، چاہے وہ کوئی نئی تجویز ہو یا نیا کام. آپ اس کے امتیازی رویے کو صاف محسوس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ آپ کی رنگت ہے. گورا آدمی کھل کر آپ کی بات نہیں سنے گا، اور یہ سب کچھ تواتر سے ہوتا آ رہا ہے. سیاہ فام نسل کے ساتھ پولیس کا رویہ بھی باعث تشویش رہا. سن 2014 میں ایک تحریک چلی جس کا نام تھا دی بلیک لائفز میٹر. یہ امریکہ میں ہونے والے شوٹنگ کے ایک واقعے کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی. اس تحریک کے حامی ڈینس روڈس کہتے ہیں
They open our eyes to everything. They help us understand that while we may not be seen
اس تحریک نے ہماری آنکھیں کھول دیں. اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے مزید جدوجہد کرنا ہوگی. امریکہ میں سیاہ فام نسل کی قسمت بدلنے میں یقیناً مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا نمایاں ہاتھ تھا. یہ انہی کی تحریک تھی جس نے افریقی امریکیوں کو مساوی حق دیا. اسی تحریک کے نتیجے میں دو بار امریکی قوم نے ایک سیاہ فام امریکی کو اپنا صدر منتخب کیا. سیاہ فام امریکی اپنے حقوق کی جنگ اب بھی لڑ رہے ہیں اور امریکی معاشرے میں برابری کا درجہ حاصل کرنے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.